لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جس کے دامن میں جنت بسائی گئی جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام یہ سمندری میں ہونے والی دوسری سالانہ شافع محشر کانفرنس ہے جو ہر سال ربیع الاول میں یہاں نور محمد پارک کمیٹی باغ میں منعقد ہو رہی ہے میں آپ حضرات کے سامنے تقریریں کرتا رہتا ہوں یہاں جمعہ بھی ہر ہفتے آپ کے سامنے ہوتا ہے اس لیے کوئی تفصیلی تقریر کرنے کے لیے میں نہیں کھڑا ہوا ہماری جماعت کے مایا ناز جرنیل حضرت مولانا محمد اعظم طارق صاحب سٹیج پر تشریف فرما ہیں اصل میں خطاب انہیں کا ہوگا اور وہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کی سیرت اور حالات حاضرہ پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے مجھے کافی ساتھیوں نے مجبور کیا کہ میں بھی کچھ باتیں حضور علیہ السلام کی سیرت پر آپ کے سامنے کروں تو میں صرف چند منٹ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں حضور علیہ السلام کی سیرت کا ایک چھوٹا سا باب آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ سپاہ صحابہ کا موقف اور جو میاں نواز شریف صاحب نے وہاں گلگت میں کل تقریر کی ہے اور جو فتویٰ مفتی نواز شریف نے جاری کیا ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا میرے بھائیوں میں نے قرآن پاک کی ایک مختصر سی آیت پڑھی ہے اور میری اس تھوڑی سی گفتگو کا عنوان ہے دو گواہ کتنے گواہ دو گواہ ایک اللہ کا گواہ اور ایک رسول کا گواہ اور انتہائی اختصار کے ساتھ اس میں سپاہ صحابہ کا موقف بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ آئے گا اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ انا ارسلناک شاہدا کہ اے پیغمبر تو گواہ ہے. انا ارسلناک شاہدا اے پیغمبر تو گواہ ہے. شاہد کا معنی گواہ ہے اور شہید کا معنی بھی گواہ ہے, دونوں کا معنی ایک ہے, لیکن ایک اس میں فاعل ہے ایک صفت مشبہ ہے, اس کا فرق اہل علم جانتے ہیں. معنی دونوں کا گواہ ہے, معنی دونوں کا
گواہ.
جو آدمی اللہ کے راستے میں مارا جاتا ہے اسے شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے حضور پہنچ کر اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے, اس لیے اسے شہید کہتے ہیں. تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا اے پیغمبر تو گواہ ہے. سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کس چیز کے گواہ ہیں؟ رسول اللہ کو قرآن میں اللہ نے گواہ فرمایا تو رسول اللہ کس چیز کے گواہ ہیں؟ میں بھی نماز میں کہتا ہوں اشہد ان محمد ان عبدہ و رسولہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں. تو یہ کہنا کہ میں کس چیز کا گواہ ہوں, میں رسول اللہ کی رسالت کا گواہ ہوں اور محمد رسول اللہ اللہ کے گواہ ہیں. میرے بھائیوں, قرآن پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا انا ارسلناک شاہدا اے پیغمبر تو گواہ ہے, اور دوسری جگہ پر تمام انبیاء کو اللہ تعالی نے گواہ قرار دیا کہ باقی تمام انبیاء وہ بھی گواہ ہیں, حضور بھی گواہ ہیں. اور ساری دنیا نماز میں کہتی ہے اشہد ان محمد ان عبدہ و رسول کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہے, میں گواہی دیتا ہوں. تو ساری دنیا میں اسلام کی جو عمارت ہے وہ گواہی پر کھڑی. وہ کس چیز پر کھڑی ہے؟ وہ گواہی پر کھڑی. سیشن کورٹ میں مقدمہ چلتا ہے, آدمی وکیل سے کہتا ہے کہ جناب میرا کیس کہیں ختم ہو جائے, وہ کہتا ہے گواہ بٹھا دو کیس ختم, گواہ بٹھا دو کیس. سپریم کورٹ میں ایک آدمی کی سزائے موت کی اپیل چل رہی ہے لیکن وہ منظور نہیں ہوتی, تو وکیل کہتا ہے کہ گواہ بٹھا دو کیس ختم, سزا ختم. سپریم کورٹ میں گواہ ختم ہو جائیں کیس ختم, ہائی کورٹ میں گواہ بیٹھ جائیں کیس ختم, سیول کورٹ میں گواہ بیٹھ جائیں کیس ختم, سیشن کورٹ میں گواہ بیٹھ جائیں کیس ختم. یعنی جس مقدمے میں کو آپ نے ختم کرنا ہے اس مقدمے کے گواہ بٹھا دیں کیس ختم. میرے بھائیو, دنیا میں جتنے بھی مقدمے ہیں سارے مقدمے گواہوں پر کھڑے, سارے مقدمے. میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ ایک مقدمہ ہے, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, اللہ کے سوا کوئی الہ مقدمہ کسے کہتے ہیں؟ مقدمہ دعوے کو کہتے ہیں, مقدمہ استغاثے کو کہتے ہیں, مقدمہ دعوے کو کہتے ہیں. توجہ کریں, لا الہ الا اللہ ایک دعویٰ ہے, لا الہ الا اللہ ایک مقدمہ ہے. لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کی الوہیت کا مقدمہ, یہ کس چیز پہ کھڑا ہے؟ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا لا الہ الا اللہ, بات یہاں نہیں ختم کر دی. 124,000 انبیاء آئے, ہر نبی کو کلمہ دے کر بھیجا, اور صرف اکیلا کلمہ نہیں دیا ساتھ گواہ بھی دیا. لا الہ الا اللہ اکیلا نہیں کہا, کہیں نہیں کہا لا الہ الا اللہ کہہ دیتے تو بغیر مقدمے کے بغیر گواہ کے یہ دعویٰ ہوتا. تو اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ تو مقدمہ ساتھ گواہ ساتھ درج کر دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یعنی اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں. گواہ کون سا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں. یعنی اگر تو اللہ کی الوہیت کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو محمد رسول اللہ سے سوال کر, اور محمد رسول اللہ کا جب دعویٰ قرآن نے کیا تو اس کے بعد بعد بھی اللہ نے گواہ کا ذکر کیا, یعنی کلمہ طیبہ میں کہا لا الہ الا اللہ اور گواہ پیش کیا محمد رسول اللہ, اور جب محمد رسول اللہ کا دعویٰ کیا تو قرآن نے کہا محمد رسول اللہ والذین معہ, محمد رسول اللہ والذین معہ, یعنی مجھے بتاؤ اللہ کی توحید کا مقدمہ محمد پہ کھڑا ہے اور محمد کی رسالت کا مقدمہ صحابہ پہ کھڑا ہے. میری بات پہ تو غور کریں, میں آپ کو ابھی اپنی بات تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں, ابھی یہ بات واضح نہیں ہوئی, توجہ کریں. اور پھر یہ بھی ہے کہ گواہ دو قسم پر ہوتے ہیں. گواہ کتنے قسم پر ہیں؟ ایک, خدا نہ خواستہ یہاں کوئی آدمی قتل ہو جائے, اس چوک میں قتل ہو جائے, لڑائی ہو, آدمی مر جائے, آدمی بھائی آواز تو آپ کو آ رہی ہے نا, آواز نہیں آ رہی بھائی, آواز تو آ رہی ہے نا, کیا کرتے ہو, ہارن ایک بند ہے تو دوسرے ہارن سے آواز تو آ رہی ہے نا, سن لیں آپ ٹھیک ہو جائے گا, توجہ کریں, میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے. گواہ کتنے قسم پر ہے, خدا نہ خواستہ یہاں چوک میں لڑائی ہو, آدمی قتل ہو جائے, تو اس کے قتل کے بعد گواہ دو قسم پر بھگتے ہیں. ایک گواہ ہوگا چشم دید, جسے کہیں گے عینی گواہ, چشم دید, وہ کہے گا کہ فلاں آدمی نے فلاں آدمی کو مارا, میں نے دیکھا, قتل کرتے دیکھا, اس کو قتل ہوتے دیکھا, یہ ہے چشم دید گواہ. لیکن عدالت کے اندر صرف چشم دید گواہ نہیں ہوتا, عدالت میں تو ڈاکٹر بھی آ کر گواہی دیتا ہے, اس نے تو قتل ہوتے نہیں دیکھا, عدالت میں تو تھانے دار بھی آ کر گواہی دیتا ہے, اس نے تو قتل ہوتے نہیں دیکھا, ڈاکٹر کہتا ہے میں نے پوسٹ مارٹم کیا, یعنی اس نے قتل کی نشانی دیکھی اور گواہی دی, تھانے دار نے پرچہ درج کیا, اس نے قتل کی نشانی دیکھی, گواہی دی. تو گواہی دو قسم پر ہے, گواہ دو قسم پر ہے, ایک عینی گواہ چشم دید گواہ اور ایک نشانیوں کا گواہ, ایک عینی گواہ اور ایک نشانیوں کے گواہ. گواہ دو قسم پر ہے, ساری دنیا کی عدالتوں میں گواہ دو قسم پر ہے, اور مجھے کہنے دو کہ اللہ کے گواہ کی بھی دو قسم پر ہے اور رسول کے گواہ بھی دو قسم پر ہے, اللہ کے گواہ بھی دو قسم پر ہیں, رسول کے گواہ بھی دو قسم پر ہیں. اب آئیے قرآن کی طرف کہ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ دونوں گواہوں کا ذکر کر تو قرآن کیا کہتا ہے, قرآن کہتا ہے انا ارسلناک شاہدن, اے پیغمبر تو گواہ ہے, یعنی مالک میں ہوں گواہ تو ہے, مالک میں ہوں گواہ تو ہے, رازق میں ہوں گواہ تو ہے, بگڑی میں بناتا ہوں گواہ تو ہے, ذرے ذرے کا میں مالک ہوں گواہ تو ہے, ہر جگہ موجود میں ہوں گواہ تو ہے, عالم الغیب میں ہوں گواہ تو ہے, ہر چیز کو میں جانتا ہوں گواہ تو ہے, کائنات میری ہے گواہ تو ہے, ساری دنیا میری ہے گواہ تو ہے, میں شروع سے ہوں میں آخر تک رہوں گا گواہ تو ہے, اے پیغمبر ساری کائنات میں سب سے بڑا ہوں گواہ تو ہے, ساری کائنات میری ہے گواہ تو ہے, عبادت میری ہے گواہی تیری ہے, الوہیت میری ہے گواہی تیری ہے, ربوبیت میری ہے گواہی تیری ہے, قدوسیت میری ہے گواہی تیری ہے, خالقیت میری ہے گواہی تیری ہے, اے اللہ گواہی اگر میری ہے تو آدم کی بھی گواہی ہے, نوح کی بھی گواہی ہے, زکریا کی بھی گواہی ہے, اللہ نے فرمایا ان کی گواہی یہ ہے کہ انہوں نے نشانیاں دیکھ کر میری گواہی دی, تو نے موقع پر آ کر میری گواہی دی. اب توجہ کر, آدم نے خدا کی گواہی دی, آدم نے جنت سے نکل کر خدا کی گواہی دی, نوح نے طوفان کی موجوں میں خدا کی گواہی دی, زکریا نے آرے کے نیچے چر کر گواہی دی, ابراہیم نے آتش نمرود میں گر کر گواہی دی, اسماعیل نے چھری کے نیچے آ کر گواہی دی, یونس نے مچھلی کے پیٹ میں آ کر گواہی دی, موسیٰ نے دریا کی موجوں میں اتر کر گواہی دی, اسماعیل نے چھری کے نیچے گواہی دی, ایوب نے تکلیفیں اٹھا کر گواہی دی, اور یعقوب نے 40 سال رو کر گواہی دی, یوسف نے جیل میں جا کر گواہی دی, عیسیٰ نے جیل میں جا کر گواہی دی, اور اے محمد تو نے عرش پر آ کر گواہی دی. توجہ کرے, اے پیغمبر تو بھی میرا گواہ, باقی نبی بھی گواہ, تو موقع کا گواہ,
باقی نبی نشانیوں کے گواہ. اسی لیے تو عرش پہ آیا, جب عرش پہ آیا میں نے 50 نوازے دی, مجھے پتا تھا کہ 5 رہ جائیں گی, پھر بھی میں نے 50 دی, مجھے پتا تھا رہ جائیں گی 5, پھر بھی ثواب 50 کا دیا. اس راز کو دنیا میں کوئی سمجھ نہ سکا کہ میں پہلے ہی 5 دے سکتا تھا, 50 کا ثواب دے سکتا تھا, لیکن میں نے پہلے 50 دی, پھر 45 رکھی, پھر 40 رکھی, پھر 30 رکھی, 25 رکھی, 20 رکھی, 15 رکھی, 10 رکھی, پھر 5 رکھی. کیوں رکھی؟ اس لیے کہ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ دنیا کے لوگوں, میں پہلی مرتبہ تجھے 5 دے سکتا تھا, مجھے کوئی مجبوری نہ تھی, مجھ پر کوئی جبر نہ تھا, لیکن میں نے پہلے 50 دے دی. کیوں؟ تاکہ تو عرش پر آیا تھا, عرش پر, جس عرش پہ آدم سے عیسیٰ تک کوئی نہیں آ سکا, نبی نہیں آ سکا, ولی نہیں آ سکا. تو چونکہ موقع کا گواہ تھا, تیرے پھیرے ڈالنے کے لیے, تجھے لانے کے لیے, دنیا کو بتانے کے لیے کہ جس جگہ پر کوئی نہیں جا سکا میرا محبوب کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے. اس لیے کہ تو موقع کا گواہ, اس لیے کہ تو, اور جو موقع کا گواہ ہوتا ہے وہ کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے. اس کے لیے روک ٹوک کوئی نہیں ہوتا, اس کے لیے روک ٹوک جو موقع کا گواہ ہے. میرے پیغمبر کے ایک اللہ کا موقع کا گواہ ہے اور ایک میرے رسول کے موقع کا گواہ ہے. توجہ کریں, 144,000 صحابہ میرے نبی کی نبوت کے گواہ ہیں, اور ان گواہوں میں سب سے بڑا گواہ صدیق اکبر. سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ صدیق اکبر. اور اس صدیق کی گواہی کو دیکھو, 18 سال کی عمر سے 61 سال کی عمر تک محمد کا چہرہ دیکھا ایمان کی حالت میں. 18 سال کی عمر سے 61 سال کی عمر تک یہ چہرہ اتنی مدت تک نبی کا کسی نے نہیں دیکھا سوائے صدیق کے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی موقع کا گواہ ہے, اس لیے کہ یہ بھی چشمدید گواہ ہے. کون صدیق کو مانتا؟ میں صدیق کا دفاع نہیں کرتا, میں اسلام کا دفاع کرتا ہوں. میں صرف صدیق کی چوکی داری نہیں کرتا, میں اسلام کی عمارت پر پہرے دار ہوں, میں اسلام کی عمارت پر چوکی دار ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر کو اگر درمیان سے نکال دیا جائے محمد کی نبوت کا مقدمہ ثابت نہیں ہوتا. جس طرح خدا کی توحید کا مقدمہ نبی کے بغیر نہیں آ سکتا, اس طرح نبوت کا مقدمہ صداقت کے بغیر نہیں آ سکتا. سپاہ صحابہ صرف ابو بکر عمر کی چوکی دار نہیں, سپاہ صحابہ چوکی دار ہے اسلام کی, شریعت کی, قرآن کی, دین کی. اس لیے کہ ہر مقدمہ گواہ پہ کھڑا ہے, گواہ صدیق ہے, گواہ فاروق. میرے بھائیوں, آج وزیر اعظم پاکستان کہتا ہے, میں اس موضوع گواہی کے موضوع پر بڑی لمبی گفتگو کر سکتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے, اتنی بات کہتا ہوں کہ سپاہ صحابہ کا موقف یہ ہے کہ گواہوں کی حفاظت کی جائے. سپاہ صحابہ کا موقف کیا ہے؟ کہ گواہوں کی, دیکھو عدالت میں جس آدمی نے گواہی دینی ہوتی ہے عدالت میں اس کا شجرہ نسب پہلے لکھا جاتا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ اس کے والد کا کیا نام ہے؟ اس کا چہرہ کیسا ہے؟ اس کا کاروبار کیسا ہے؟ یہ رہتا کہاں ہے؟ اس کا کام, یہ ساری چیزیں. لیکن قرآن پاک کو دیکھو, قرآن کو تو دیکھو کہ قرآن پاک رسول اللہ کو گواہ بناتا ہے, رسول اللہ کی ہر چیز کا ذکر قرآن میں کرتا ہے.
نبی کے چہرے کا ذکر آتا ہے تو قرآن والضحا کہتا ہے، نبی کی زلفوں کا ذکر آتا ہے تو واللیل کہتا ہے، نبی کے ہونٹوں کا ذکر آتا ہے تو لا تحرک بھی لسانہ کا لتاجل بھی کہتا ہے، پیغمبر کی آنکھوں کا ذکر آتا ہے تو مازاغ البصر وما طغا کہتا ہے، نبی کے سینے کا ذکر آتا ہے تو علم نشرح لک صدرک کہتا ہے، پیغمبر کے شہر کا ذکر آتا ہے تو لا اقسم بهذا البلد کہتا ہے، نبی کے زمانے کا ذکر آتا ہے تو والعصر کہتا ہے، پیغمبر کے اخلاق کا ذکر آتا ہے تو انک لعلی خلق عظیم کہتا ہے، نبی کے کردار کا ذکر آتا ہے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہتا ہے، نبی کی رحمت کا ذکر آتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہتا ہے، پیغمبر کی صفتوں کا ذکر آتا ہے تو انا ارسلناک شاہدا کہتا ہے، مبشرا کہتا ہے، نذیرا کہتا ہے، داعیا الی اللہ کہتا ہے، باذن ہی وسراجا منیرا کہتا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں کہتا ہے؟ یہ سب کچھ کیوں کہتا ہے؟ سمجھو، یہ سب کچھ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ یہ محمد اللہ کی الوہیت کا موقع کا گواہ ہے، اور موقع کے گواہ کی ہر بات سامنے آنی چاہیے۔ جس طرح رسول اللہ اللہ کی الوہیت کا موقع کا گواہ ہے، اسی طرح سارے صحابہ پیغمبر کی نبوت کے موقع کے گواہ ہیں۔ لیکن قرآن نے جب دعویٰ کیا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو جواب اس کے بعد اللہ نے گواہوں کے طور پر یہ لفظ بولا والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، ان سے پوچھو جو ہر وقت ساتھ ہیں، اشداؤ علی الکفار، جو کافروں پہ سخت ہیں، رحماؤ بینہم، جو آپس میں رحم دل ہیں، تراہم رکان سجدا، تو ان کے چہروں کو دیکھے گا تو ان کے ماتھوں پہ سجدوں کے نشان باقی ہیں۔ یہ نشانیاں ہیں۔ کسی نے کہا یہ آیت سب صحابہ کے لیے، لیکن میں نقطے کی بات کرتا ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ دعویٰ ہے، یہ مقدمہ ہے، والذین معہ، جو ہر وقت نبی کے ساتھ ہے، وہ تو صدیق اکبر ہے، جو ہر وقت ساتھ ہے، جو غار میں بھی ساتھ ہے، آج مزار میں بھی ساتھ ہے، ٹائم تھوڑا ہے، والذین معہ، جو ہر وقت نبی کے ساتھ ہے، اشداؤ علی الکفار، یہ تو فاروق اعظم ہے، جو کافروں پہ سخت ہے، رحماؤ بینہم، آپس میں رحم دل ہے، یہ تو عثمان غنی ہے، تراہم رکان سجدا، اور جب تم کو دیکھے گا تو ماتھوں پہ سجدے کے نشان ہیں، یہ تو علی المرتضی ہے، جب تلاش کرے گا تو تجھے مسجد میں ملے گا، جب تلاش کرے گا تو تجھے رکوع اور سجدے میں ملے گا، یہ تو علی المرتضی کی ذات ہے۔ گویا کہ محمد رسول اللہ یہ دعویٰ ہے، یہ مقدمہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے، اور اس اعلان کے بعد چار گواہوں کا ذکر کیا ہے۔ اب میں کیسے مانوں؟ ابو بکر کو برا کہوں تو محمد کی نبوت کا مقدمہ کہا جائے گا، عمر کو چھوڑ دوں تو رسول کی رسالت کا مقدمہ کہا جائے گا، اور عثمان کو برا تسلیم کر لوں تو محمد کی نبوت کا مقدمہ کہا جائے گا، علی کو چھوڑ دوں تو محمد کی نبوت کا مقدمہ کہا جائے گا۔ سپاہ صحابہ، لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سپاہ صحابہ ہے، یہ تو صحابہ کے سپاہی ہیں، ہم مصطفیٰ کے سپاہی ہیں، اور عقل کے ناخن لو اور سوچو تو صحیح، غور تو کرو۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں پیر کا غلام ہوں، دوسرا کہتا ہے میں تو پیر کے غلاموں کا بھی غلام ہوں، ایک آدمی کہتا ہے میں تو پیر کا نوکر ہوں، دوسرا کہتا ہے میں تو پیر کے نوکروں کا بھی نوکر ہوں، اور تو کہتا ہے میں مصطفیٰ کا سپاہی ہوں، میں کہتا ہوں میں مصطفیٰ کے سپاہیوں کا بھی سپاہی ہوں۔ اس میں نبی کی شان ہے، کہو اس میں نبی کی شان ہے یا نہیں؟ میرے بھائیو، اللہ کی الوہیت کا مقدمہ محمد کی نبوت پہ کھڑا ہے، اور محمد کی نبوت کا مقدمہ صحابہ کی صداقت پہ کھڑا ہے۔ اللہ کو تلاش کرنا ہے، نبی کو تلاش کرو، نبی کو تلاش کرنا ہے، صحابہ کو تلاش کرو۔ اللہ کی الوہیت نبوت کے بغیر نہیں، نبوت نبی کی نبوت صحابہ کے بغیر نہیں۔ سپاہ صحابہ یہی جنگ لڑ رہی ہے، یہی پیرا دے رہی ہے، یہی آواز لگا رہی ہے، یہی چیخوں پکار کر رہی ہے۔ آج وزیر اعظم صاحب جناب گلگت میں بیٹھ کر بیان دے رہے ہیں، کہتے ہیں جو آدمی شیعہ کو کافر کہتا ہے اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ مفتی صاحب، پھانسی پر ہمیں لٹکا دیا جائے؟ ہمیں پھانسی پر تمہیں کون لٹکائے گا؟ لٹکائے گی یا نہیں لٹکائے گی؟ اور وہاں بیان، ٹھہرو ٹھہرو، نواز شریف بیان دیتا ہے کہ فرقہ واریت کی وجہ سے سیلاب آیا۔ نہیں، سیلاب میں بتاتا ہوں کیسے آیا، جس کی مل ایک تھی 15 سال پہلے، آج 36 ملیں ہیں، سیلاب کیوں نہ آئے؟ جس نے زکات کبھی نہیں دی، سیلاب کیوں نہ آئے؟ جس نے الیکشن میں کہا تھا نہ میں شریعت بل لاؤں گا، بعد میں مذاق اڑایا، اور سیلاب کیوں نہ آئے؟ جس نے سود کی حمایت میں، جس کے وزیروں نے بیان دیے، سیلاب کیوں نہ آئے؟ نواز شریف، آج تو ایک بیان دے کر امت کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ سپاہ صحابہ اس ملک کے چوکوں میں، بازاروں میں جس طرح شیعہ کو ننگا کرتی ہے، اسی طرح تجھے بھی ننگا کر کے ہر 15 دن کے بعد، توجہ کر، ہر 15 دن کے بعد تجھے تبخیر ہوتی ہے،
ہر 15 دن کے بعد. پھر کیا مر گیا؟ پھر کیا مر گیا؟ عقل کے اندر تجھے تو پتا نہیں فرقہ وریت کیسے کہتے ہیں. کہتے ہیں جی کوئی کافر نہیں, تو کھلونا مفتی, کوئی کافر نہیں. جس نے ابو بکر کو کافر کہا, نواز شریف تو اسے مسلمان نہیں بنا سکتا. جس نے تم منافقت کرتے ہو نواز شریف, تم منافقت کرتے. میں نے 1 سال پہلے لاہور میں وزیر اعظم تمہارے سامنے گورنر ہاؤس میں شیعہ سنی تنازع کو ختم کرنے کا فارمولہ پیش کیا تھا. تم مخلص ہوتے اس فارمولے پر عمل کرتے, جبکہ اس فارمولے پر شیعہ نے بھی دستخط کر دیے تھے. مجھے بتاؤ یہ جھگڑا مٹانا چاہتے تو تم آج منافقت کرتے ہو کیا؟ اس اجلاس میں میں نے خمینی کی وہ کتاب تمہیں نہیں دکھائی جس کتاب کا نام کشف اسرار ہے, جس کے 119 صفحے پہ خمینی نے لکھا کہ عمر اصلی کافر اور زندگی تھا. ذرا جواب چلا کرو. سمجھو اور تم مجھے بتاؤ, تم کہتے ہو جو مولوی شیعہ کو کافر کہتا ہے اسے پھانسی دو, کون دے گا؟ کون دے گا بتاؤ؟ اسلام آباد میں جب ضیاء الحق کی برسی کا موقع تھا اور وہاں میری جماعت کے کارکنے میں شیعہ کافر کا نعرہ لگایا, تجھ میں جرت ہوتی تو دے دیتا پھانسا, نہیں لگایا تیرے سامنے نعرہ, نہیں لگایا تو کہاں تھا تیرا قانون؟ تجھ میں جرت تھی تو روک لیتا. اور میں آج کہتا ہوں کہ تجھ میں جرت ہے تو روک کر دکھا. ابو بکر, عمر, عثمان, عائشہ, حفصہ اور 144,000 رسول اللہ کے صحابہ کے خلاف شیعہ کی کتابیں, خمینی کی کتابیں, نجبی کی کتابیں, تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی کتابیں جب تک اس ملک میں موجود ہیں اور ان کتاب لکھنے والوں کو سزا نہیں دی جاتی, میری جماعت کا 8 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے تک شیعہ کو کافر کہے گا, چاہے حکومت رہتی ہے رہے نہ رہے, اور ہم دنیا میں رہتے ہیں رہے نہ رہے, ایک ایک بچہ شیعہ کے کفر کا علاج کرے گا.
دوسرا نام
نواز شریف, میں 70 ٹریفک نہیں چلنے دوں گا. یہ یاد رکھو کہ تم جناب یہ کہو, کہتے ہیں میرا دل بڑا دکھتا ہے جب شیعہ کو کافر کہا جاتا ہے, جب عائشہ کو طوائفہ لکھا گیا تیرا دل نہیں دکھا ہے, جب ابو بکر کو قرآن کا دشمن خمینی نے لکھا تیرا دل نہیں دکھا, جب فاروق اعظم کو کافر لکھا گیا تیرا دل نہیں دکھا, جب غلام حسین نجفی کی کتاب قول مقبول سامنے آئی جس کتاب کا 7 ایڈیشن اسی سال چھپا ہے, اس کتاب کے 430 صفحے پر اس ملون نے لکھا بیان دیتے ہو کہ جناب سپاہی صحابہ پر پابندی کا بل میں اسمبلی میں پیش کروں گا, کرو پیش, میں دیکھوں گا کون سا ایم ایل اے اس پر دستخط کرتا ہے. ایم ایل اے اس پر دستخط کرے اور رہے اس ملک میں, میں پاکستان میں شیعہ کی ٹوٹی نہیں تمہیں کرنے دوں گا. ووٹ سنیوں سے لے کر پابندی سپاہی صحابہ پر, ووٹ سنیوں سے لے کر چوٹی شیعہ کی ووٹ سنیوں سے لے کر چوٹی خمینی کی, جاؤ یہ ملک چھوڑ کر ایران چلے جاؤ, اس ملک میں رہنا ہے تو ابو بکر کے دشمن کو کافر کہنا پڑے
گا, پاکستان میں رہنا ہوگا.
میری بات سنو, میں نے لاہور میں 28 ستمبر کے اجلاس میں جو اجلاس وزیر اعظم نے بلایا تھا اس میں وہ کتابیں پیش کی تھیں کہ ان کتابوں کو تم ضبط کرو, ان کے مصنفین کو سزائے موت دو, یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا, یہ تنازع مٹ جائے گا. میری یہ تجویز جائز تھی یا نہیں؟ اور شیعہ نے اس پر دستخط کیے, شیعہ نے اس کو تسلیم کیا کہ ہمیں منظور. اس کے بعد تمہیں میں نے خود کہا چائے کے وقفے میں, میں نے کہا میاں صاحب اس کے لیے فوری طور پر کمیٹی بناؤ جس کمیٹی میں تم خود شامل تھا. میرے ساتھ تم نے وعدہ کیا کہ میں کمیٹی بناتا ہوں, میں شامل ہوتا ہوں, لیکن اس کے بعد تم نے کمیٹی بنائی اور خود اس میں شامل نہ ہوئے. مولانا عبدالستار خان نیازی اکیلوں کو شامل کر دیا, اس مرد مجاہد نے, مرد قلندر نے تمہاری کو کہے بغیر دو اجلاس کیے اور اجلاس کر کے سفارشات مرتب کی. اس میں لکھا کہ ضیاءالرحمان فاروقی نے جو 110 شیعہ کی کتابیں پیش کی ہیں اجلاس میں, جن میں صحابہ کو کافر و مرتد لکھا گیا, وہ واقعی صحابہ کی گستاخی ہے. میں سفارش کرتا ہوں کہ ان کتابوں کو ضبط کرو اور مصنفوں کو سزا دو, اور وہ سزائے موت کا ذکر اخباروں میں آ چکا ہے, اور وہ سفارشات مرتب کر کے نواز شریف کی ٹیبل پر پہنچا دی. آج 6 مہینے ہو گئے, سفارشات تیری ٹیبل پہ پڑی ہیں, تیرے کانوں میں جوں تک نہیں لگی, تو اخباری بیان دے کر ہوائی گھوڑے دباتا ہے. سفارشات پر عمل کرو, اگر تم مخلص ہو, نہیں ہو تو پھر تم منافق. تم اخباری بیانوں سے یہ جھگڑا مٹانا چاہتے ہو کہ اخبار میں بیان دے تو جھگڑا مٹ جائے گا؟ پاکستان میں ایران کا صدر آیا, میں نے بڑی وسعت کے ساتھ کہا, کیونکہ ایرانی صدر کی 3 کتابیں میں پڑھ چکا ہوں, جن کتابوں میں اس نے انٹرنیشنل سطح کے حالات لکھے, اور ایک جگہ اس نے لکھا کہ شیعہ سنی تنازع پر میں یقین نہیں رکھتا. تو میں نے کہا یہ یعنی کھلے ذہن کا آدمی ہے, پڑھا لکھا آدمی ہے, چلو اسی کو میں سالس مانتا ہوں کہ اسی کو درمیان میں بٹھاؤ. خمینی کی ساری کتابیں میں لاتا ہوں جس میں ابو بکر عمر کو کافر کہا گیا. اس سے پوچھتے ہیں کہ جب امت مسلمہ کی اکثریت کے پیشواؤں کو کافر و مرتد اور منافق لکھا جائے, تو بتا تیرا کیا فیصلہ ہے؟ میں نے بڑی وسعت کے ساتھ اس کو سالس ماننے کا اعلان کیا. پاکستان کے پورے میڈیا نے, اخبارات نے, رسائل نے اس کی تحسین کی اور یہ کہا کہ بڑی وسعت کا مظاہرہ سپاہی صحابہ نے کیا, لیکن اس کا جواب ایرانی صدر نے ہمیں نہیں دیا, بلکہ یہ کہا کہ سپاہی صحابہ اور شیعہ تنظیمیں یہاں بیٹھ کر فیصلہ کر لیں. بھائی یہاں کیسے فیصلہ ہوگا؟ لٹریچر تو سارا ایران سے یہاں آ رہا ہے, کتابیں تو وہاں سے یہاں بھیج رہے ہو, ہم یہاں کیسے فیصلہ کر لیں؟ ایرانی صدر کے اس بیان کے بعد تمہیں پھر بھی ہوش نہیں آئی, تم پھر بھی ہمیں ملزم ٹھہراتے ہو؟ وزیر اعظم صاحب اپنے ہال سے نکلو, جو ہال جس ہال میں تم بند ہو اس سے باہر آؤ, جس ہال میں تم بند ہو اس ہال سے باہر آؤ. وہ کرسی کا ہال ہے, وہ کس کا ہال ہے؟ کیونکہ تم پر کرسی کا نشہ طاری, اور یہ کرسی کا جو نشہ ہے جن لوگوں پر طاری رہا ان کی ہسٹری تو پڑھو. اور کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا, ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے, اور موجوں سے کھیلنے والے یوں بھی اشارہ کرتے ہیں, طوفان ہی ابھارا کرتے ہیں, طوفان ہی ڈبویا کرتے ہیں. آؤ تو سے سپاہی صحابہ جو شیعہ کو کافر کہتی ہے صرف اس لیے کہ شیعہ نے صحابہ کو کافر لکھا, شیعہ نے پیغمبر کے خلفاء کو کافر لکھا, شیعہ نے اسلام کی بنیادوں کو منہدم کیا, شیعہ نے حضرت عائشہ کو منافقہ اور طوائفہ لکھا, اور وہ لٹریچر ایران سے چھپ کر پاکستان آیا, اور پاکستان میں غلام حسین نجفی جیسے ملونوں نے وہ کتابیں چھاپی, اور میں وہ کتابیں پاکستان کے ہر حکمران تک پہنچا چکا ہوں, وزراء تک, وزراء اعلیٰ تک, وزیر اعظم تک, حتیٰ کہ صدر اسحاق کو. جب میں نے خمینی کی کتاب پیش کی کشف اسرار تو صدر اسحاق نے کانوں کو ہاتھ لگائے اور اس نے کہا یہ کافر تو ہیں. تو بابے نے کیا کہا؟ خیر ہو, بابے نے کیا کہا؟ بابے نے کہا یہ کافر تو ہیں, کافر. بابے نے کیا کہا؟ یہ کافر تو, لیکن کافر کافر مت کہو, یعنی دو دفعہ کافر نہ کہو, ایک دفعہ ہے. میں نے کہا دو مرتبہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری بات سنتا کوئی نہیں, دوسری دفعہ آپ کو سنانے کے لیے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم تو وویلا کرتے ہیں. یہ شیعہ کو جو کافر کہا جا رہا ہے یہ ہمارا وویلا, ہمارا دکھ ہے, ہمارا کرب ہے, اور ہم اس کا اظہار کرتے ہیں. بھائی مولانا اعظم طارق صاحب کا اصل خطاب ہوگا, میں خام خی بات کو میں نے لمبا کر دیا. ایک بات آخر میں کہہ کر میں ختم کرتا ہوں. ابھی چند روز پہلے جامعہ عمر فاروق, ہمارا جو یہاں مدرسہ ہے راوی محلہ میں, ابتدائی کلاسیں وہاں شروع ہیں, اس مدرسہ میں پولیس نے چھاپہ مارا, اور یہاں کی انتظامیہ کہتی ہے کہ وہ چھاپہ ہم نے نہیں مارا بلکہ جھانگ کی پولیس نے مارا. اب انہوں نے جھانگ والوں کے ذمہ ڈال دیا. انہوں نے کیا پتہ یہ جلوس ہے, انہوں نے آ جائے آگے, انہوں نے مارا. بہرحال جامعہ عمر فاروق ایک دینی مدرسہ ہے, اس مدرسے میں چھاپہ مارنا بہت بڑی زیادتی ہے, شرمناک زیادتی. میں اس کو ایشو بنا سکتا ہوں, اور اس کو ایشو بنا کر جلوس بھی ہم نکال سکتے ہیں, احتجاج کر سکتے ہیں, سڑکوں پر آ سکتے ہیں, پورے ملک میں اس کے خلاف ہم احتجاج کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے اس کو ایشو نہیں بنایا. ہم انتظامیہ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمہارے بڑوں نے پہلے بھی ہم پر بڑے چھاپے مارے, جنگ میں بھی بڑے چھاپے مارے. او جی بڑا اسلحہ ہے نا کو, اوئے ہوئے بڑی بڑا اسلحہ, تے لبی چھری بھی نہیں, اسلحہ بڑا. ہاں تھوڑے بابا جی دے رہے تھے اسلحہ بڑا. کتنے وہ نیانے غریباں دے ٹرنک پھوڑ کے چلے گئے. وہ نیانے دے ٹرنکاں جو کی لبنا سی. یہ بہت بڑا افسوس ہے, اور میں اس چھاپے کی شدید مذمت کرتا ہوں. آپ بھی مذمت کرتے ہیں, میں اس سے آگے کچھ نہیں کہتا. اس چھاپے کی شدید مذمت کرتے ہیں, اور ہم اس کو ہر حقارت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ایک دینی مدرسے کا یعنی تقدس پامال کیا گیا. وآخر الدعوان
اللهم صل على شفيع المذنبين وسيد المرسلين ورحمة للعالمين محمد وبارك وسلم. نہ وہ صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے, نہ وہ صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے, نہ کھلتے راز سر بستا نہ یہ رسوائیاں ہوتی. یہ بات عیاں ہے دنیا پر, ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یہ بات عیاں ہے دنیا پر, ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. صاحب صدر معزز علماء کرام حضرت علامہ فاروق صاحب اور معزز علماء کرام سپاہ صحابہ کے جیالے نوجوانوں, پہلی مرتبہ آپ کے اس شہر میں آپ کے اس عظیم اسٹیج پر مجھے اپنے مسلک کے دوستوں سے یہ گفتگو کرنے کا موقع حاصل ہو رہا ہے. علماء جو یہ ہمارا بھی مشن ہے, اور یہ بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو تحریک بھی علماء دیوبند نے چلائی ہے الحمدللہ ہم نے بھرپور ان حضرات کا ساتھ دیا ہے, اور ساتھ دیا جاتا ہے حق والوں کا. مولانا حق نواز جنگی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنا خون دے کر ہمیں یہ احساس دلایا ہے کہ عاشق رسولوں کیا صحابہ کو جو گالیاں دیتے ہیں ان کو لغام ڈالنے والا کوئی نہ ہو. اس نے یہ بات کہہ کر اپنا خون دے کر ہمیں احساس دلایا کہ آج ہم اس عظیم سٹیج پر کھڑے ہیں, اور
تیرے خون سے
تیرے خون سے, اور میں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں جہاں اس علاقہ میں میں نے اس ماہ میں ہر سال تقریبا خصوصاً اس ماہ میں جہاں جہاں میں نے میلاد پاک کی محفل پڑھی ہیں، تقریریں کی ہیں، ان ان علاقوں کے دوست اب بھی یہاں موجود ہیں، مجھے نظر آ رہے ہیں. وہ وقت چلا گیا جب ہم اس تنظیم کو دہشت گرد کہتے تھے، جب تک ہم نے شیعت کا مطالعہ نہیں کیا تھا خدا کی قسم ہم اس جماعت کو تخریب کار کہتے تھے. اور پھر یہ معلوم اور یہ محسوس کیسے ہوا، میرے گاؤں میں صرف تین گھر شیعہ کے تھے، صرف تین گھر، زیادہ نہیں، ارائی برادری سے تعلق رکھتے تھے. وہ شیعہ اعلانیہ نعوذ باللہ میرے گاؤں میں اعلانیہ قرآن پہ لعنت کرتے تھے. تو جب یہ باتیں سامنے آئیں پھر میں نے کہا کہ یار ہم قرآن پڑھ کر کھانا کھاتے ہیں، قرآن پڑھ کر ہم لوگوں سے کچھ وصول کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، اگر قرآن کا تحفظ ہی نہیں ہے تو ہم کس لیے زندہ ہیں. اور حکومت وقت اور حکومت وقت توجہ، حکومت وقت سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت وقت رپورٹرو لکھو میری بات کو، میں اعلی حضرت کا اتنا سا رضاکار ہوں، ان کے در اقدس کا اتنا سا غلام ہوں. میں نے یہ آج اخبار پہ پڑھا ہے، میاں نواز شریف فرماتے ہیں کہ جو علماء شیعہ کو کافر کہتے ہیں ان کو پھانسی کے پندے پہ لٹکایا جائے، علماء دیوبند کو بعد میں پھانسی دینا اعلی حضرت کا غلام حاصل ہے. یہ تنظیم اور میں اور جنگ میں علامہ اعظم طارق صاحب اور علامہ اشار القاسمی رحمت اللہ علیہ اگر اسمبلی میں جیت کر گئے ہیں تو میرے قائد علامہ سیالوی کی برکت سے گئے ہیں. نواز شریف آپ نے کروڑوں روپے لوگوں کے سامنے رکھے، ہم اپنے پیر و مرشد کے حکم کو ٹھکرانے والے نہیں ہیں. ہم پیسے دے مولانا آزم طارق، مولانا آزم طارق، آجو بھائی نہیں ہو، بات سنو، کوئی شخص جو یہاں فیرنگ کرے گا بھائی بات سنو، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی شخص فیرنگ نہیں کرے گا، خاموش ہو جائیں،
بیٹھے سارے حضرات بیٹھے 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 سارے حضرات
بیٹھے. یہ توجہ فرمایا بھائی، یہ کتنا بابرکت اسٹیج ہے، یہ کتنا امت کو جوڑنے والا اسٹیج ہے کہ علماء دیوبند نے خون دے کر آج ہمیں احساس دلایا ہے کہ علماء بریلوی صحابہ کو گالیاں دی جاتی رہے تم خاموشی سے بیٹھے رہو، یہ کہاں کا اصول ہے. میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں جو دور دراز سے میری تقریر سننے کے لیے تشریف لائے ہیں، میں ان سے یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ میں اس بار صحابہ کے اسٹیج پر کیوں آیا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شیعہ کا ترجمہ مقبول آج سے تقریباً 70 سال پہلے شائع ہوا ہے. توجہ سے، اس ترجمہ میں صفحہ نمبر 674 پر شیعہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ نعوذ باللہ نقل کفر کفر میں باشد کیا اصول کے تحت عرض کر رہا ہوں، زبان اجازت نہیں دیتی کہ یہ بات اپنی زبان پہ لاؤں. شیعہ کہتا ہے کہ ابو بکر عمر دونوں شیطان کے ایجنٹ ہیں نعوذ باللہ. بلند آواز سے یہ صدیق و فاروق، صدیق و فاروق خدا کی قسم کیا علماء دیوبند کے، انہوں نے تو صدیق کے ساتھ محبت کا وہ جو دعویٰ تھا
واضح کر دیا ہے، اب ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اپنی عوام کو سڑکوں پہ لائیں۔ حضرت علامہ خواجہ حمید الدین صاحب سیالوی، انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ شیعہ ہمارے نزدیک مسلم۔ میاں نواز شریف صاحب، آپ کن کن کو پھانسی کے تختے پہ لٹکائیں گے؟ میں تو ایسے سخت نہیں لفظ کہنا چاہتا، اتنا عرض ضرور کروں گا کہ آپ کے آبا و اجداد نے، انگریز نے بھی علماء کو سولی پہ لٹکایا تھا، لیکن اگر علماء حق سولی کے ڈر سے حق بات نہ کہتے آج علماء نہ ہوتے۔ میں نے تو کہہ دیا ہے رپورٹروں، یہ بات میری جناب نواز شریف تک پہنچائیں کہ علماء دیوبندی، علماء بریلوی بھی اب اس مشن کے لیے، اس کام کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ اسی ترجمہ میں شیعہ لکھتا ہے، اگر ایک لفظ کی بھی کمی ہو یا زیادتی ہو مجھے عدالت میں چیلنج کر دیا جائے، اگر وہ لفظ نہ دکھا سکوں مجھے عدالت میں گولی مار دی جائے۔ اسی ترجمہ میں شیعہ کہتا ہے کہ جب امام مہدی غار سے آئے گا، سب سے پہلے میرے محبوب مدنی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اکھیڑے گا، نعوذ باللہ، اور اس سے ابو بکر عمر کو نکال کر دستوں پہ لٹکائے گا، پھر ان پہ ترے لگائے گا، پھر ان کو آگ لگائے گا، نعوذ باللہ۔ میرے بریلوی نوجوانوں، آج مجھے کچھ میرے دوستانہ دیتے ہیں کہ تو کیوں جاتا ہے سپاہ صحابہ کے سٹیج پر، اور میں نے کہا خدا کی قسم یہ وہی تو سپاہ صحابہ کے قابلین کا سٹیج ہے جو ختم نبوت میں تھا۔
ختم نبوت،
اور اسی سٹیج کی، انہیں علماء کی برکت سے مرزا قادیانی پھر نار ہوا۔ آج ہم سستی کریں، اور میں یہ بھی یقین دہانی کراتا ہوں اپنے نوجوان ساتھیوں کو کہ یہ جو پیمفلٹ وغیرہ تقسیم ہو رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنے والا کافر ہے، میں اللہ کا کلام یہ اٹھا کر اس سٹیج پر آئے ہوں، مجھے یقین ہے کہ علماء دیوبند یہ بات نہیں کہہ سکتے، ان کی کتب میں یا رسول اللہ لکھا ہوا موجود ہے۔ یہ شیعہ ہے، یہ خمینی کی ذریت ہے، وہ ہمیں آپس میں لڑانا چاہتی ہے۔ کہیں شیعہ لکھتے ہیں دیواروں پہ میلاد کا منکر کافر ہے، میلاد تو علماء دیوبند بھی منا رہے ہیں۔ کہیں لکھتے ہیں کہ درود کا منکر کافر ہے، درود تو علماء دیوبند بھی پڑھتے بلکہ ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ یہ تو قریب ہونے سے پتا چلتا ہے، دور رہنا کچھ اور ہوں، جب قریب ہوئے بے پتا لگتا ہے، وہ کہنے نا یہ واہ پہ پتا لگتا ہے، یہ راہ پہ پتا لگتا ہے۔ تو ہمارا یہ عظیم مقصد ہے کہ جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے وہ مسلمان، جو قرآن کو گالیاں دیتا ہے وہ مسلمان۔ اسی ترجمہ میں قرآن پاک 20ویں پارے میں سورہ نمل میں ایک واقعہ ہے کہ قرب قیامت صفا پہاڑی پھٹے گی، یہ واقعہ ہے قرآن پاک میں، اس سے ایک جانور نکلے گا، وہ لوگوں سے توجہ، بعض جو میرے دوست یہ کہتے ہیں کہ شیعہ حضرت علی کو مانتے ہیں، توجہ کریں اس بات پر، شیعہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ واقعہ تو صحیح ہے لیکن اس کو لکھتے لکھتے آگے اس کی وضاحت کرتا ہے کہ وہ جانور نکلے گا، یہ قرآن میں ہے، وہ جانور نکلے گا، لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اب شیعہ اس کی تفصیل بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ وہ جانور حضرت علی ہوگا، نعوذ باللہ۔ اور اسی ترجمہ میں مزید شیعہ لکھتا ہے، بارہویں سپارے کے سولہویں رکوع کے حاشیے پر کہتا ہے کہ یہ قرآن شراب خور خلفاء کی خاطر بدل دیا گیا ہے. میں اپنے سمندری کے علماء حضرات سے, علماء اہل سنت والجماعت بریلوی حضرات سے یہ دستبست درخواست کروں گا, میں آپ کا اتنا سا نوکر ہوں, میں آپ کے جوتوں میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ کے پاس کتب نہیں ہے تو مجھ سے رابطہ کریں, میں آپ کو کتابیں بیچ سکتا ہوں. یہ شیعہ کی کتاب ایران سے چھپ کر آئی ہے. میرے سنی بریلوی بھائیوں, کیا اس ظلم کے بعد بھی ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ بھی کریں اور ان کا ساتھ بھی دیں جو صحابہ کو گالیاں دیتے؟ عین الحیات صفحہ 599 فارسی میں ہے, کہتا ہے بسنت معتبر منقولت, حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام از جائے نماز خود رمیختن تہا چار ملون و چہار ملونا لعنت رمی کردند, پس بعد بعد از ہر نماز اللہم بگوید, اللہم بگوید ابا بکر و عمر و عثمان و معاویہ و عائشہ و حفصہ و ہند ام الحکم. کہتا ہے کہ ہمشیوں کی نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک ابو بکر عمر عثمان معاویہ عائشہ پہ لعنت نہ کر لینا. اعوذ باللہ. اور اس سے بڑھ کر میرے بریلوی نوجوان ساتھیوں, اگر آپ کو تسلی نہ ہو میری اس بات پہ تو آپ الگ جی میں میرے ساتھ بات کریں. یہ کراچی سے کتاب چھپی ہے شیخ ثقیفہ, اس کتاب پہ پیارے ابو بکر پاک کا نام لے کر اوپر کتے کا فوٹو شیعہ نے بنایا ہے. خدا کی قسم, کیا یہ ظلم ہوتا رہے اور اکابر علماء جو بند ذمہ ہوتے رہے, ہمارا حق نہیں ہے؟ توجہ بھائی, بعض میرے دوست یہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی بکا ہوا ہے, یہ مولوی. میں نے کہا کہ اگر میں بکا ہوں تو صدیق کے تحفظ کے لیے بکا ہوں. اگر صدیق کا تحفظ کرنا بکنا ہے, خدا کی قسم میں لاکھ مرتبہ بکنے کے لیے تیار ہوں. اور توجہ, کیوں بکا ہوں بھائی؟ علماء جو بن کے سٹیج پر گئے ہیں, میں نے کہا اس کا مقصد یہ ہے کہ علامہ غلام آباد صاحب نوری, حضرت مولانا شفاعت رسول صاحب نوری, حضرت مولانا پیر بشیر احمد صاحب گولڈن شریف والے, اور حضرت مولانا خواجہ حمید الدین صاحب سیالوی, حضرت مولانا شیر محمد صاحب سیالوی, یہ درجنوں علماء اس اسٹیج پر آ کر شیعہ کے کفر کو ننگا کر چکے ہیں, کیا یہ سب بکاؤ ہے؟ اور جی اگر یہی گل ہے تو یہ مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ سے سارا بکاؤ مال کچھ ہوا ہے؟ کچھ تو غور کریے نوجوانوں. پھر کئی میرے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ اے سادہ اصل نہیں. میں کیا اچھا, یہ مطلب یہ ہوا کہ جہاں اصلی سنیے کدے حق کی گل کرتا ہی نہیں, اور خدا دا کچھ تو خوف کھاؤ. یہ کتابیں لکھی جاتی رہے, صدیق کا نام لے کر کتے کا فوٹو بنایا جاتا رہا. اسی کتاب کے صفحہ 21 پر شیعہ مزید جہریت کرتے ہوئے لکھتا ہے, کہتا ہے کہ جناب ابو بکر نے اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ کر اتنی گندی گالی منہ سے نکالی, اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ رسول اللہ کو دل سے نہیں مانتے تھے, یا گالی بکنے کی اتنا عادت تھی کہ مٹ نہ سکی. یہ بکنے کا لفظ صدیق کے لیے, کون صدیق ہے؟ تو جو کون صدیق ہے جو بولتا ہے آج سے قرآن آتا ہے, جو بولتا ہے حدیث نبی تصدیق کرتی ہے, خدا کی قسم و صدیق کو اس قسم کی گالی. اللہ میرے علماء بیدار کیوں نہیں ہوتے؟ میرے علماء شیعہ کے خلاف قلم کیوں نہیں اٹھاتے؟ میرے قبلہ کعبہ حضرت اعلی حضرت سرکار قبلہ احمد رضا خان نے تو فیصلہ فرمایا رد و رفضا میں، فرمایا کہ جو شیعہ کو کافر نہیں مانتا وہ خود کافر ہے. حضرت غوث العظم سرکار محبوب سبحانی صاحب قید و رحمت اللہ سارے پیران دے پیر،
حضرت تہاڈے پیران دے پیر،
سارے پیران دے پیر حضرت غوث العظم رحمہ اللہ سرکار فرماتے ہیں اردو میں ہے غنیۃ الطالبین، بازار سے خریدیں، سمندری شہر سے خریدیں، اس میں پڑھ کر دیکھیں صفحہ 180 سے لے کر 90 تک 10 صفحات میں قبلہ حضرت فرماتے ہیں کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتا، شیعہ خدا کو نہیں مانتا، شیعہ ختم نبوت کا کہل نہیں.
وجوہات فرمائی،
فرماتے ہیں کہ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ وحی آنی تھی حضرت علی پہ، وحی آنی تھی حضرت علی پہ، جبریل بھول کر لے گئے محبوب پاک سرکار پہ، یہ نبوت کا انکار ہے کہ نہیں؟ آگے فرمایا کہ شیعہ خدا کو نہیں مانتا، فرمایا کہ شیعہ حضرت علی کو خدا مانتا ہے. کیا میرے غوث پاک سرکار نے جھوٹ بولا؟ نعوذ باللہ. میں خدا کی قسم غور کرتا ہوں کہ جس غوث کے نام پہ میں کھیر کھاتا ہوں اس غوث کا فتویٰ کیوں نہ سنواتے عوام. اور میں یہ
توجہ،
یہ بغاوت بنو امیہ شیعہ کی کتاب ہے، خدا را میرے علماء ان کتابوں کو پڑھیں تو سی. اس کتاب کے صفحہ نمبر 331 پہ غلام حسین نجفی ملعون شیعہ لکھتا ہے، لکھتا کیا ہے؟ میری بہن کے لیے نہیں، میری ماں کے لیے نہیں، کسی اور عالم کی ماں بہن کے لیے نہیں، ہے جس نے میرے محبوب کی عظمت کے لیے جانیں قربان کر دی، آج ان کی ماں کو کہہ لی
نجبی کتا ہے، نجبی کتا ہے.
شیعہ لکھتا ہے، اردو میں ہے کتاب، لاہور سے چھپی ہے، کہتا ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اتنا بدماش تھی کہ ہر وقت اس کی ٹانگیں گاہکوں کی زیادتی کی وجہ سے اٹھی رہتی تھی. نعوذ باللہ. کیا یہ ظلم کسی اور فرقے نے بھی لکھا ہے؟ میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس بار صحابہ کا اسٹیج جانے کی چھوڑ دوں گا، اگر کوئی قائدین سپاہ صحابہ کی کوئی ایسی تحریر لاؤ جس نے سپاہ صحابہ کے قائدین نے کوئی ایسے جملے لکھے. پتہ نہیں سر
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له